آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. سامعین پروگرام ایرانی سینما کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، ایرانی سینما کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے ہم 80 کی دہائی تک پہنچے تھے. یہ زمانہ سینما کے خد و خال کے واضح ہونے کا زمانہ ہے کہ جس میں سینما کے لیے قوانین مقرر کیے گئے اور اس کے امکانات میں نمایاں اضافہ ہوا. اس زمانے میں ارباب سینما کی سب سے زیادہ کوشش یہ تھی کہ گزشتہ زمانے کے غیر اخلاقی اور بیہودہ سینما سے دوری اختیار کیا جائے اور اس کے آثار کو محو کیا جائے. صاحبان نظر کے عقیدے کے مطابق یہ زمانہ نئے ایرانی سینما کا آغاز ہے کہ جس نے اس کے بعد تدریجاً رشد کے مرحلے کو طے کیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اعداد و شمار کے مطابق 1983 میں ہر روز تقریباً 800,000 افراد سینما جاتے تھے، کہ جو ایک قابل توجہ تعداد ہے. جنگ کے پیش نظر یہ موقع انتہائی اہم تھا کہ سینما کے ذریعے اتنی تعداد تک اپنا پیغام پہنچایا جا سکے. اس لیے سینما کو ملک بھر میں عام کرنے کی کوششیں حکومتی سطح پر شروع کی گئیں. سینما اس زمانے میں سالم تفریح کے طور پر پہچانا جاتا تھا. اس دہائی میں بننے والی ایرانی فلموں کو مجموعی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ ان فلموں پر مشتمل ہے جن کا موضوع گھریلو زندگی اور ان کے مسائل ہیں. گلہائے داودی و مترسک پہلی دو فلمیں تھیں جنہوں نے میلوڈرام کو ایران میں رائج کیا. ان فلموں میں گھریلو زندگی کے مسائل اور اخلاقی نصیحتوں کو پیش کیا گیا. لوگوں کے پرجوش استقبال کی وجہ سے اس طرح کی فلموں کا ٹرینڈ چل پڑا. یہ ایرانی سینما کا پہلا ٹرینڈ تھا. جنگی واقعات اور بچوں کے لیے میوزیکل فلمیں، یہ وہ دوسرا موضوع تھا جس پر اس زمانے میں فلمیں بنائی گئیں. ایک طرف یہ فلمیں ملکی سیاست سے ہم آہنگ تھیں تو دوسری طرف سے لوگوں میں مقبولیت رکھتی تھیں. کانی مانگا اور افق اس زمانے کی کامیاب ترین جنگی فلمیں ہیں جو نہ صرف لوگوں میں مقبول ہوئیں بلکہ ان کے فکر عمل پر بھی اثر انداز ہوئیں. بعد کے سالوں میں بھی جنگ کے جاری رہنے کی وجہ سے اس طرح کی فلمیں بنائی گئیں. جنگ کے معاشرتی اور اقتصادی اثرات کی وجہ سے ان برسوں میں سینما جانے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا. اس زمانے میں ایک حصہ ان فلموں کا ہے جو جوان فلم سازوں کے توسط سے بنائی گئیں. فلم سازوں کا یہ طبقہ اس بات کے پیچھے نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سینما کی طرف کھینچے، بلکہ اس کے مخاطب خاص طبقہ تھے. ارباب سینما کا رویہ بھی ان کی نسبت غیر جانبدارانہ تھا، نہ حمایت اور نہ مخالفت. علی جکان کی مادیان، کیانوش ایاری کی آنسوئے آتش اور مسعود جعفر جوزانی کی دو فلمیں جاد دہائے سرد اور شیر سنگی وہ فلمیں ہیں جن کا مخاطب خاص طبقہ ہے. یہ فلمیں عوام میں زیادہ مقبول نہیں ہوئیں، لیکن ہنر کے اعتبار سے ایرانی سینما کی یادگار اور باقی رہنے والی فلموں میں سے ہیں. نوجوان فلم سازوں کا یہ طبقہ اپنے ارادے اور انتخاب سے سینما میں وارد ہوا اور اس کو صرف مختصر فلموں اور ڈاکومنٹریز کا تجربہ حاصل تھا. یعنی یہ طبقہ سینما کی نسبی شناخت رکھتا تھا. اس نئے طبقے نے معاشرے کے مسائل کو اپنی فلموں میں نہ صرف سنجیدہ طور پر اجاگر کیا بلکہ ان پر سخت تنقید بھی کی. اس کی وجہ سے ان کو دوسرے فلم سازوں کے مقابلے میں تلخی کا سامنا کرنا پڑا. البتہ یہ فلمیں ملک سے باہر بہت مقبول ہوئیں. اگر آج نگاہ کریں تو شاید ان فلموں کو ایرانی سینما کا نمائندہ تسلیم نہ کریں، کیونکہ ان تلخ فلموں میں شہری اور دیہاتی زندگی کے مسائل کو حقیقت سے زیادہ بڑا دکھایا گیا تھا اور ایرانی معاشرے کی مکمل اور صحیح تصویر پیش نہیں کی گئی تھی. البتہ اس زمانے میں یہ فلمیں ہی تھیں جو ایرانی معاشرے کی عکاس تھیں. ان فلموں کو بین الاقوامی فلم فیسٹیولوں میں جو مقبولیت حاصل ہوئی، اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور وہ تھا مغربی ملکوں کے عوام کا ایرانی معاشرے کی نسبت بدبین ہونا. انقلاب کے خلاف غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایرانی معاشرے کا تصور ایک پست اور مشکلات سے بھرپور معاشرے کا تھا، اور یہ فلمیں اس تصور کی تائید کر رہی تھیں. ان فلموں کا منفی اثر اس قدر زیادہ ہے کہ آج بھی مغرب میں ان فلموں کا استقبال کیا جاتا ہے جن میں ایرانی معاشرے کی مخدوش صورت دکھائی گئی ہو، اور وہ فلمیں جن میں ایرانی معاشرے کا حقیقی چہرہ دکھایا گیا ہو مسترد کر دی جاتی ہیں. سامعین، اس زمانے میں ایرانی سینما کی کشتی میں کچھ اور مسافر بھی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو انقلاب سے پہلے سینما میں وارد ہو چکے تھے، اور انقلاب کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ نئے حالات کے مطابق فلمیں بنائیں۔ داریوش مہرجوئی، علی حاتمی اور مسعود کیمیائی اس طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ افراد ہیں جنہوں نے انقلاب کے بعد متعدد فلمیں بنائیں۔ ان کی فلموں کا دائرہ کار اجتماعی مسائل، کامیڈی، حتیٰ میلوڈرام پر مشتمل تھا۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فلمیں اس زمانے کے حقیقی مسائل سے بہت دور ہیں۔ ان فلموں میں اولویت یا تاریخی مسائل کو دی گئی ہے، یا پھر ان کا موضوع معمولی گھریلو اور اجتماعی مسائل ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ بہت زیادہ وقت لگا کہ ان میں سے کچھ فلم ساز نئے حالات سے ہم آہنگ ہو پائیں اور ایسی فلمیں بنائیں جو کثیر تعداد میں عوام کی توجہ حاصل کر پائیں۔ سینما ایران صرف مذکورہ طبقات کے ساتھ اپنی حیات کی ضمانت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تمام فلم ساز اقتصاد اور فرہنگ کو، جو سینما کی بقا کے ضامن ہیں، ایک جا جمع نہیں کر پائے۔ اس وقت ایرانی سینما کو ایسے فلم سازوں کی ضرورت تھی جو ایک طرف عام لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں اور دوسری طرف سے اسلامی تمدن اور دینی طرز فکر کی بھی ترویج کریں۔ یہ ضرورت ایرانی سینما میں ایک نئے باب کے اضافے کا سبب بنی۔ فلم سازوں کی اس نئی نسل میں سب سے زیادہ مشہور وہ فلم ساز ہیں جنہوں نے مقدس دفاع کے موضوع پر فلمیں بنائیں۔ ابراہیم حاتمی کیا اور رسول ملا قلی پور وہ فلم ساز ہیں جنہوں نے انقلاب اسلامی اور دفاع مقدس کے موضوع پر فلمیں بنائیں اور عقائد اسلامی اور موجودہ حالات کے درمیان ملاپ برقرار کیا۔ اگرچہ ان لوگوں نے غیر جنگی فلمیں بنائیں، لیکن ان کی زیادہ تر کوشش یہ تھی کہ ایران اور باقی دنیا کے حالات کو اسلامی تعلیمات کے تناظر میں دیکھا جائے۔ حتیٰ حاتمی کیا جیسے فلم ساز کی فلموں میں جنگ بالقان اور بوسنیا کے موضوع پر بھی فلمیں ملتی ہیں جنہوں نے ایرانی عوام کی ہمدردیوں کو ابھارا۔ البتہ اس زمانے میں چند فلم ساز وہ بھی تھے جو انقلاب کے بعد سینما میں وارد ہوئے، لیکن اس کے بعد انقلاب اور ملت دونوں سے دور ہو گئے اور بہت جلد ان کی فلم سازی کا سورج غروب ہو گیا۔ اس سلسلے کی سب سے اہم شخصیت محسن مخمل باف ہیں۔ محسن مخمل باف نے 1982 کے شروع میں 8 فلمیں بنائیں۔ شروع میں محسن مخمل باف کی فلموں میں انقلاب اور محروم طبقے کا درد پایا جاتا تھا، لیکن بعد میں مخمل باف نے ایسی فلمیں بنائیں جو سخت تنقید کا نشانہ بنی۔ مخمل باف کی زندگی میں کافی نشیب و فراز پایا جاتا ہے۔ مخمل باف کو انقلاب سے پہلے سینما کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا اور وہ منسجم فکر کے مالک نہیں تھے۔ بعد میں مخمل باف نے سینما اور دین کے بارے میں عجیب و غریب نظریات پیش کیے اور نسبی رجحان کے نظریے کو اچھالا، بلکہ بعد میں دینی اقدار کو ہی رد کر دیا اور غیر اخلاقی مسائل کو اپنی فلموں میں پیش کیا۔ مخمل باف کو ارباب سینما اور ناظرین کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور ترک وطن کرنے کے ساتھ ان کی فلم سازی کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ 80 کی دہائی میں اس طرح کے مختلف ٹرینڈز سامنے آئے جو بعد میں یا مکمل طور پر ختم ہو گئے یا حالات کی تبدیلی کی وجہ سے حاشیے میں چلے گئے۔ سامعین، ہم اپنے اگلے پروگراموں میں اگلی دہائی میں ایرانی سینما میں آنے والے ٹرینڈز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، میسم رضا خان کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ایران سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار جامع جم نے آل سعود کا مہم جوئی کا الگ انداز عنوان سے ایک مقالہ شائع کیا ہے۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی علاقے کے دونوں طاقتوں کے درمیان جنگ کے امکانات کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ یمن سے ریاض پر فائر کیے گئے میزائل کا تعلق ایران سے ہے۔ نیویارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ٹرمپ سعودی عرب کی حمایت کرتے ہیں تو اس سے جنگ کا اندیشہ بڑھے گا اور امریکہ کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ سعودی عرب کے اندر سیاسی انتقام اور سرکوبی کی جو مہم چل رہی ہے اس کے لیے علاقائی بحران کا بہانہ بہت ضروری ہے، اسی لیے ایران سے کشیدگی عمدن بڑھائی جا رہی ہے۔ اخبار ابتکار نے مشرق وسطی کی حقیقی ضرورت کیا ہے عنوان سے ایک مقالہ شائع کیا ہے۔ اس بارے میں اخبار لکھتا ہے کہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ مشرق وسطی کے علاقے میں امریکی کوئی بھی جمہوری حکومت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بھی علاقے کے کسی ملک میں جمہوریت مضبوط ہوئی امریکیوں نے وہاں ضرور گڑبڑ پیدا کی ہے، کیونکہ ڈکٹیٹروں سے اپنی بات منوانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ علاقے میں جمہوریت کا راستہ صاف کیا جائے تاکہ مشرق وسطی میں جو آگ لگائی گئی ہے وہ دنیا کے دیگر علاقوں میں نہ پھیلے۔ مشرق وسطی کے عوام پر توجہ دینا ضروری ہے، اب انہیں بھی جمہوریت کے ذریعے انصاف اور ترقی ملنی چاہیے۔ اخبار جمہوری اسلامی نے ایک مقالہ شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے مشرقی ایشیا کے تعلق سے ناپائیدار پالیسیاں اور امریکہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایشیائی ملکوں کا دورہ جاری ہے، لیکن ابھی سے اس سفر کے نتائج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ٹرمپ نے جو بیان دیے ہیں وہ ایک موقع پرست، کمزور، غیر مستقل مزاج اور ناقابل اعتماد شخص کے نظریے کی عکاسی کرتے ہیں۔ خود امریکی سفارتکار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کوئی مستقل اصول اور روڈ میپ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وزیر خارجہ رکس ٹیلرسن کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کیا کیا اہداف طے کیے جائیں، اس لیے ٹرمپ کے کسی بھی بیان کو وائٹ ہاؤس کا مستقل موقف نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ ٹرمپ کبھی بھی اپنے بیان کو بدل سکتے ہیں۔ اخبار وطن امروز نے سعودی عرب کو لبنان کی ڈیڈ لائن سرخی کے ساتھ ایک خبر شائع کی ہے۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے کہ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کی ریاض میں گرفتاری کی بات شروع میں تو قیاس آرائی کی حد تک تھی، لیکن استعفے کو ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد شواہد کی مدد سے تقریباً ثابت ہو چکا ہے کہ سعد حریری سعودی عرب میں معمول کی حالت میں نہیں ہیں۔ اسی لیے لبنان کے صدر میشل اون نے کہا ہے کہ وہ اب مزید انتظار نہیں کریں گے بلکہ اس معاملے میں عالمی برادری سے رجوع کریں گے۔ درنیسنا دارالحکومت بیروت کی سڑکوں پر بڑے بڑے بینر لگائے گئے ہیں اور سعد حریری کی وطن واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار مشرق نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے جمہوریت کے حقیقی محاذ باخبر عوام ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ جمہوریت کی بنیاد انصاف و مساوات پر قائم ہے، اور دکھ کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ آزادی کے 70 سال گزر جانے کے باوجود ہندوستان میں انصاف و مساوات کا حال بہتر نہیں ہوا ہے۔ یہاں کے عوام کو کافی حد تک سیاسی جمہوریت تو میسر آ گئی، لیکن اس کو معاشی جمہوریت میں تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ حالانکہ ہر فلاحی جمہوری حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جمہوری اصولوں کو اپنائے، وہیں ایسے اصول و قانون بھی بنائے جن میں ہر شہری کو اپنی ضرورت کے مطابق روزی روٹی کمانے کا مساوی حق ہو۔ اخبار لکھتا ہے کہ ہندوستان کے اس جمہوری نظام پر چھائے مذکورہ خطرات اور ان کی سنگینی سے ہر باشعور ہندوستانی واقف ہو، کیونکہ باخبر عوام ہی جمہوریت کے حقیقی محافظ ہوتے ہیں اور ان کو درپیش مسائل صرف مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ سے حل نہیں ہو سکتے۔ خاص طور پر جمہوریت کا ایک بازو جب دوسرے کے دائرے اختیار میں مداخلت کرتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والے مسائل ان تینوں کے بجائے زیادہ بہتر طریقے پر باخبر عوام ہی سلجھا سکتے ہیں۔ اور پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ اوصاف نے بدلتی دنیا کے تقاضے اور پاکستان کے زیر عنوان راو غلام مصطفیٰ کا مقالہ شائع کیا ہے۔ مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ دنیا میں مجموعی طور پر آج سے قبل تبدیلی کا عمل اتنا تیز نہیں تھا جس کے باعث پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوتے۔ پوری دنیا کے موجودہ بدلتے حالات کے تقاضوں کے مطابق آج دنیا اپنے سیاسی، سماجی اور معاشی سمتوں کا تعین کر رہی ہے۔ مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں جتنی تبدیلیاں 100 برس میں آئی تھیں اب وہ محض صرف 10 سال کے فاصلے پر ہیں۔ دنیا کی بدلتی ترجیحات میں تعلقات کے دھارے بھی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اخبار نے مزید لکھا کہ آپ کے سامنے ہمسائے ملک چین کی ابھرتی ہوئی معیشت بھی ہے. جمہوریت اور معیشت کی مضبوط سمتوں کا تعین کرتے ہوئے ترکی اور انڈونیشیا کے ممالک بھی ہیں. دنیا میں ایسی مثالیں کوئی افسانوی کہانیاں نہیں ہیں, یہ ایسی مثالیں ہیں جو قابل تقلید اور درست سمتوں کا تعین کرتی ہیں. آپ موجودہ حالات کی ضروریات کا جائزہ لے لیں جو وقت کے دھارے کے ساتھ یکسر تبدیل ہو چکی ہیں, لیکن ان تمام حالات کے تقاضوں کے برعکس پاکستان میں نظم حکومت کے فقدان کے باعث یہ ملک تیزی کے ساتھ ڈھلان سے پھسل رہا ہے. اس دھرتی پر جمہوریت کے نام پر جمہور پر کیے گئے تجربات کا اگر کھلی آنکھوں سے جائزہ لیا جائے تو آیا ہوتا ہے کہ اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں. مقال نگار نے لکھا ہے کہ اگر اگلی صفوں کے حامل ممالک کی فہرست میں جگہ بنانی ہے تو پھر وقت کی رفتار کے ساتھ اس کے بدلتے تقاضوں کے پیش نظر خود کو ڈھالنا ہوگا. ملک کے اندرونی حالات, دنیا کے سیاسی معاشی حالات اور خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر بہتر منصوبہ بندی کرنا ہوگی. اگر ہم کر پائے تو یقیناً آبادی کے لحاظ سے چھٹے بڑے ملک, دنیا کی ساتویں بڑی فوج اور اسلامی دنیا کے واحد اور ایشیا کی دوسری بڑی ایٹمی طاقت کے حامل ملک پاکستان کو کوئی طاقت ترقی و خوشحالی کے زینے پر قدم رکھنے سے نہیں روک سکتی.